الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آج کل کے جو ایام ہیں بہت ہی زیادہ برکت والے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ایام ہیں. یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں اسلام کی عظیم عبادت حج ادا کیا جا رہا ہے. یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جد امجد کی سنت ابراہیمی، اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعوت فرماتے ہیں، خواہ وہ امیر ہو یا فقیر ہو، غریب ہو یا مسکین ہو، سب کے گھروں میں رزق کے فراوانی ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام میں گویا کہ مسلمانوں کو ایک قسم کے کھانے پینے کی دعوت دی ہے. یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں مساجد کے اندر فرض نمازوں کے بعد، اور اگر کوئی الگ بھی نماز پڑھ رہا ہو، تو اپنے اللہ کی تسبیح تکبیرات تشریق کی صورت میں جو عنقریب شروع ہونے والی ہیں وہ پڑھتا ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں مل کر یہ ایک مبارک مجموعہ بنتا ہے. یہ مسلمان کے ایمان کی تازگی کے لیے باقاعدہ ایک سبب اور ایک دوا کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے یہ جو انشاءاللہ تعالی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 23 نمازیں ہیں 13 ذی الحج کی عصر تک، تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں، یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر واجب ہیں. ہر نماز کے بعد، خواہ فرض نماز پڑھی ہو اور جماعت کے ساتھ پڑھی ہو یا منفردن پڑھی ہو، اسی طرح اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے علاقے میں ہوں یا مسافر ہوں، جب بھی فرض نماز کا سلام کیا جائے گا تو اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ کم از کم ایک مرتبہ بآواز بلند مرد کے لیے واجب ہیں. البتہ خواتین کے بارے میں علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ خاتون پر بھی تکبیرات تشریق واجب ہیں، لیکن خاتون آہستہ آواز سے پڑھے گی. جس طرح خاتون کے ذمے اذان نہیں ہے، جس طرح خاتون کے ذمے نماز با جماعت نہیں ہے، اسی طرح تکبیرات تشریق کے اندر بھی اس کی آواز وہ پست رہے گی، مدھم رہے گی، اس کا پردہ باقی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بعض افراد ایسے مثلا نماز میں آئے لیکن چند رکعتیں نکل گئیں، اب امام کے فراغت کے بعد جب اپنی نماز فرض مکمل کر لی جائے تو اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھنا واجب اور ضروری ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ امام کے ساتھ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، بعد میں بھول گئے، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ منفرد، یعنی وہ آدمی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز باجماعت نہیں ہے، اور خواہ مسجد بھی نہ ہو، اپنے گھر میں کیوں نہ پڑھ رہا ہو، منفرد جب اپنی اکیلی فرض نماز پوری کرے گا تب اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق وہ بآواز بلند اگر مرد ہے اور اگر خاتون ہے تو آہستہ آواز سے پڑھے گا. تکبیرات تشریق اور فرض نماز کے درمیان میں سلام کے علاوہ مثلا ذکر و اذکار کرنا یا دعا کرنا یا باتیں کرنا اس سے علماء کرام نے منع کیا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جائے اور تکبیرات تشریق نہ پڑھ سکے تو ایسے شخص کی تکبیرات فوت ہو جاتی ہیں, وہ واجب ادا نہیں ہوتا اس کے ذمے سے. اس لیے نماز کے فوراً بعد جو پہلا کام ہونا چاہیے وہ تکبیرات تشریق ہونی چاہیے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان تکبیرات کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کے غلبے کا اعلان ہے. مسلمانوں کی طرف سے اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کی زمین میں اللہ کے آزاد بندے ہیں اور صرف ایک اللہ کے لیے بڑھائی ہے, اسی کا نام اس زمین پر بلند ہوگا, اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی بڑائی اور کوئی تعریف نہیں ہے. اور اس پورے فلسفے کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان تکبیرات میں شوق اور ذوق, جذبہ اور ولولہ اس کو شامل رکھے. ہمارے ہاں جن اعمال کے اندر ہمیں آہستگی کا کہا گیا اس میں ہم بڑا چیخ و پکار اور زور زور سے پڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ اعمال مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے, وہ اس دین کے اندر جو سب سے متواتر طریقے سے نقل ہوا ہے وہ نماز کے آخری قاعدے میں ہوا ہے. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ نماز کا آخری قاعدہ اس میں جو بھی پڑھا جاتا ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھا جاتا ہے, زور سے بالجہر اس میں کچھ بھی نہیں. لیکن ہمارے بعض ناسمجھ بھائیوں نے درود اور سلام کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا, یہ اسلام اور سنت کے خلاف ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا جو دین اسلام نازل فرمایا ہے یہ کامل دین ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کچھ لوگوں کو کچھ باتیں پتہ نہیں تھیں اور بعد میں پتہ چل گئیں اور اس پر عمل شروع ہو گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت بلال, عبداللہ ابن ام مکتوم وغیرہ رضی اللہ عنہم اذانیں دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ تشریف لاتے تھے مسجد نبوی میں, نمازیں پڑھتے تھے, چلے جاتے تھے. یہی اذان تھی جو اذان آج بھی اسلام میں موجود ہے. اس سے آگے پیچھے اپنی طرف سے اس کی دم لگانا, اس کا سر لگانا اور پھر اس کو ضروری سمجھنا, یہ بھی اسلام کے خلاف حرکات ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے اعمال کی قبولیت, اعمال کے اندر پائے جانے والا حسن, سنتوں کا مزہ, خوبصورتی وہ باقی نہیں رہتی. پھر کہا جاتا ہے کہ جی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. اگر ہم دین برحق پر ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کب رحمتیں نازل کریں گے اور فراخی فرمائیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دین دیا وہ دین آپ نے ہو بہو من وعن قبول فرما لیا یا نہیں فرمایا؟ اگر اس دین کے اندر اپنی طرف سے آگے پیچھے اور رد و بدل کی کوشش کی جائے تو پھر وہ دین دین اسلام اور دین نبوی نہیں رہتا. پھر اس کے اندر تغیرات آ جاتے ہیں. ہم سے پہلے جو ادیان گزرے اور اقوام گزری, قرآن کریم کے اندر ان کی برائیوں میں سے جو بہت ساری برائیاں تھیں ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ یکتمون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, واضح احکام کو چھپایا کرتے تھے, اس کو آگے پیچھے کرتے تھے, اپنی مطلب کی باتیں اس میں ڈھونڈ کے باقی باتوں کو ادھر ادھر کر دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں, اللہ کا دین واضح دین ہے, اللہ کی کتاب واضح کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک اور آپ کے سنت نبویہ, اس میں ایک حرف اور ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کا معنی اور مطلب اور اس کا مصداق امت کو پتہ نہ چلا ہو. اس کے باوجود اگر کوئی گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, اس کے باوجود اگر کوئی غلط راستوں پر چلنا چاہتا ہے, تو یہ اس کی اپنی نصیب ہے, یہ اس کا اپنی بیوقوفی ہے, اس میں ہمارے دین اور ہماری کتاب کا کوئی قصور نہیں ہے. بہرحال یہ بات نکلی تکبیرات تشریق سے کہ اب وہ موقع آ رہا ہے کہ جس موقع پر ایک مسلمان شوق سے, ذوق سے اللہ کو یاد کر کے با آواز بلند تکبیرات کہے, اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کرے. اب یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پہ ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ ہر ہر نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کرے. اب یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ وہ کم از کم ان ایام کے اندر ہر نماز میں مسجد کے اندر وقت سے قبل پہنچے, پہلے انتظار کرے, دعائیں مانگے, اپنے اللہ کو راضی کرے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی عبادت ان دنوں میں بہت زیادہ محبوب ہے, اتنی محبوب ہے کہ ان کے علاوہ ایام میں اس کے مقابلے میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن کے اندر یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہوتی ہو. اور پھر جیسے کہ قرآن میں نور علی نور, حج بھی ادا ہو رہا ہے, قربانی بھی ادا ہو رہی ہے, مسجدوں میں اللہ اکبر کے نعرے بھی لگ رہے ہیں, اور اسی طرح روزے بھی رکھے جا رہے ہیں, فقراء اور مساکین کے درمیان اللہ کی دعوت تقسیم کی جا رہی ہے, اور اسی طرح جو حاجت مند ہیں اور جن کو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی متوملین مسلمان کو توفیق عطا فرماتے ہیں, وہ ان کی امداد فرماتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر عید جیسا خوشی کا موقع جمع ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور اس میں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. یہ جو موقع ہے عید الاضحیٰ کا, یہ بہت زبردست ہمارے دینی شعائر میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو حج کی تعلیم فرمائی, جہاں قربانی کی تعلیم فرمائی, پھر وہیں آگے جا کے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تعلیم فرمائی, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تبارک و تعالی کے شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے, یہ اس دلیل ہے اس بات کی کہ اس مسلمان کا دل وہ تقوی سے بھرپور ہے, تقوی سے بھرا ہوا ہے. حج اللہ کے شعائر میں سے ہے, قربانی اللہ کے شعائر میں سے ہیں, تکبیرات تشریق اللہ کے شعائر میں سے ہیں, یوم عرفہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. وہ جانور جو اللہ کے نام پر قربان کیے جاتے ہیں, اپنی محنت کی کمائی سے خریدے ہوئے موٹے تازے خوبصورت جانور, یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. ان کی تعظیم ہمیں اور آپ کو کرنی ہوگی, ہمیں اس کو باقاعدہ دین کا ایک حصہ سمجھ کر, ایک سنت سمجھ کر, شریعت کے احکام سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو قرآن یہ بشارت دے رہا ہے کہ یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہ مسلمان یہ اللہ کا محبوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر جو منتہائے مقصود ہے, جو آخری سٹیج ہے جہاں پہ آ کے مسلمان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے, دنیا اور آخرت کے اندر وہ تمام اللہ کے خزانے پا لیتا ہے, وہ تقویٰ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. قرآن کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ہماری ایسی ہدایت کر دے کہ ہم متقی بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے لگے, اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائے, اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے خوشی کا اظہار فرمایا, جو کام اللہ کے ہاں محبوب ہوئے اس پر عمل شروع ہو گیا, تو یہ تقویٰ شروع ہو گیا. اسی سلسلے میں ہمارے اور آپ تمام احباب جانتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس ملک کو امتیاز عطا فرمایا ہے کہ یہاں پہ طول و عرض میں ہر شہر ہر قصبے میں اللہ کے دینی مدارس موجود ہیں. ان دینی مدارس کی برکتوں سے ہماری گلیوں میں مساجد موجود ہیں، ہمارے علاقوں میں نماز کا اہتمام موجود ہے، گھروں میں ہماری بہنیں اور ہماری مائیں وہ اپنا سر عزت اور پاکدامنی سے ڈھکا رکھتی ہیں. حقیقت میں یہ قرآن کی تعلیم ہے اور یہ حدیث کی تعلیم ہے. ہماری وہ سوسائٹیاں جو نام نہاد مسلمان ہیں لیکن وہاں پہ مدارس نہیں رہے، وہاں سے علماء ختم ہو گئے، وہاں سے قاریان صاحبان ختم ہو گئے، وہاں سے مساجد سے ائمہ اور علماء کرام ادھر ادھر ہو گئے، آج آپ جا کے دیکھیے وہاں دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ سامنے شخص جو بیٹھا ہوا ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر دین کو برقرار رکھنا، ہمارے گھروں کے اندر دین کو برقرار رکھنا اور اس بات کی ضمانت ہونا کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی، ہماری آنے والی نسلیں وہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہوں گی. ان تمام چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بہترین ہدایت کا سامان عطا فرمایا ہے، اولی طور پہ تو وہ یقیناً قرآن ہے اور حدیث ہے، اس کے بعد فقہاء کرام ہیں اور اجماع امت ہے. لیکن قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا پڑے گا اور فقہاء کی باتوں کو سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علماء دیوبند اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے جس ذرے ملک میں بھی ہو علماء کرام کا وجود بخشا ہے، وہ مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں دین کی باتیں. اور یہ دین کے مدرسے اور یہ دینی ادارے، یہ آج تک اللہ کے کرم اور فضل سے کسی حکومت کے زیر بار نہیں ہے، کسی لابی کے یا کسی بھی قسم کے اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے مدد کرنے کے اوپر نہیں چل رہے. ہمارے لیے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے اہل علم ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہمارے نمازی ہیں، وہ ہمارے طلباء کرام ہیں، وہ اللہ کے نام لینے والے ہیں اور مدرسوں سے محبت کرنے والے ہیں. ان تمام سلسلوں کو سمجھنے کے بعد جو خلاصہ کلام ہے جس کے بعد میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی جیسی زبردست عبادت کے اندر آپ نے اپنے مدارس کو، اپنے علماء کرام کو، اپنے طلباء کرام کو بھولنا نہیں ہے. جہاں ہو سکے اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہو تو وہاں پوری پوری گائیں، پورا پورا بکرا، پوری پورا اونٹ جا کے اور اہل علم کو، مدرسوں کو، خصوصاً جامعہ عربیہ احسن العلوم کو، آپ جن کو اللہ نے توفیق دی ہو وہ آئیں اور اس کو عطیہ کریں تاکہ مسلمانوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے. اسی طرح جو قربانی کی کھال ہوتی ہے، پہلے ایک زمانے میں تو اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی لیکن اب اس کی قدر و قیمت بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک معمول ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جذبہ بھی دیا ہے، ہمت اور احساس بھی دیا ہے. تو دیکھیے جس طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام سلسلے موقوف ہوئے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے مدرسے کی تعلیمات وہ بھی ایک لمبے طویل عرصے سے رکی ہوئی ہیں. اور جب تعلیمات رک جاتی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے جہاں پہ تعلیم نہیں ہوگی، جہاں پہ علم نہیں ہوگا تو وہاں پھر طالب العلم اور طلباء کیا کریں گے. تو وہ تمام طلباء، وہ 1200 افراد جو ان دنوں میں ہمارے مدرسے میں موجود ہوتے تھے اور ان کو مدرسے کی طرف سے خدمت پر مامور کیا جاتا تھا پورے شہر کے چپے چپے میں کہ جہاں مسلمان بھائی ہمارے ادارے کی مدد کرنا چاہیں آپ جائیں ان سے کھال وصول کریں، ان سے گوشت وصول کریں، وہ طلباء اتنی بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جہاں تک ہمارے احباب سن رہے ہیں، اس وقت اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جامعہ عربیہ احسن العلوم کے طالب العلم کا کردار ادا کریں. آپ انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے گا تو میں اس کی امداد کروں گا، بلکہ آپ خود اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم دینی درسگاہ قائم کی ہے اور اس کی امداد کرنا یہ ہمارے مسلمانوں کا منصبی فریضہ ہے. جہاں آپ کو توفیق ملے، جس طریقے سے بھی ملے، جامعہ کا ہاتھ بھرپور بٹائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے. اسی طرح انشاءاللہ تعالی جیسے عید کی نماز معمول کے مطابق جامعہ سے متصل میدان میں ادا ہوتی ہے، 7:30 بجے کا اعلان ہوا ہے، حضرت والد صاحب کے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ سے نوازیں تاکہ وہ امامت اور خطابت کا بھرپور طریقے سے فرائض انجام دے سکیں. الحمدللہ رب العالمین، الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.